मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम तीसरा रुकू सूरा अनफाल का, इसकी आज ये पूरे मुकम्मल एक रुकू है 20 से लेकर 28 आयात तक। और इस रुकू के जो तिलावत अभी आपने सुनी, इसके अल्फाज के मानी और इनके जामीन का जायजा इंशाल्लाह ताला लेंगे। अब ये जो रुकू तीसरा रुकू है, इसमें क्या कौन सा मजमून बयान हुआ है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लें ताकि हमें सबक पढ़ते हुए मानी और उसका पस मंजर जहन में हो तो इंशाल्लाह मज़ामीन समझने में आसानी रहेगी। सूरत की इब्तिदा जहां से हो रही है, सूरा अल अनफाल, तो इब्तिदा ही से मुसलमानों की तरबियत का मामला और असलाह का मामला जेर गौर है और जेर बयान है। मुसलमान नए मदीना के अंदर अभी आए हैं, अभी अभी साल सवा साल हुआ है इनको आए हुए, और यकीनी तौर पर अब जो इजमाइत की मुसलमानों की शक्ल आई है, ये इससे पहले इस तरीके से नहीं थी। मुसलमानों की हालत मक्का के अंदर यकीनी तौर पर इससे बहुत मुख्तलिफ थी और मुसलमान एक मगलूब हैसियत से वहां पे थे, लेकिन यहाँ पे मक्का की हालत बहुत डोमिनेंट और बरतर हैसियत से मुसलमान यहाँ पे मक्का के अंदर मौजूद थे, और मुसलमान एक एक आप कह सकते हैं कुव्वत, एक फोर्स टू रेकन विद थे यहाँ पे। और यहाँ पे आप इस्लामी तहजीब, तमद्दुन, इस्लामी निज़ाम जिंदगी और अल्लाह ताला के इस दीन की जो बुनियादें हैं वो उस्तवार की जा रही है। तो इस मकाम पे मुसलमानों की तरबियत का मामला बहुत अहम था, इसलिए मुसलमानों की तरबियत की गई है, उनकी इसलाह, उनकी सफाई, पाकिजगी, उनकी तंजीम आपस में कि किस तरीके से आपस में रब्त और मुनज़्ज़म जो है वो इज्तिमाइयत को बरकरार रखना, ये सारे मामला जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो इब्तदाई दो रुकू में मुसलमानों से खिताब रहा, अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खिताब किया गया, लेकिन रुए सुखन तो यकीनन तमाम मुसलमानों के लिए था। और मुसलमानों में को जो है वो कमजोरी अगर बताया गया कि उनके अंदर कोई कमजोरी पैदा हुई है, तो फिर उस कमजोरी की निशानदेही की गई और बताया गया कि इस कमजोरी को दूर करो और उनके अखलास की, ये क्योंकि बिल्कुल सबसे इब्तदाई सरमाया था जिनकी तरबियत मक्का के अंदर हुई थी बड़े सख्त हालात के अंदर, तो उनके अखलास और इस्तेकामत की बदौलत अल्लाह ताला ने उन पर इनायात जो है फरमाई और उनको मदद और नुसरत उनकी अल्लाह ताला ने फरमाई। यहाँ मुसलमानों के एक कमजोर पहलू का जिक्र किया गया है, उनकी जमाइत में कमजोर ईमान वाले और मुनाफिकीन की मौजूदगी भी अभी थे। जाहिर अभी मदीना में जो लोग ईमान लाए थे वो हालात की उस भट्टी से नहीं गुजरे थे जिनसे मक्का वाले गुजर के आए थे। मक्का वाले तो खालिस सोना और खालिस कुंदन सोना जो है वो थे, अब यहाँ पे जाहिर है वो सारे जो हालात और चैलेंजेस और ईमान की जो आजमाइश होती है वो यहाँ नहीं थी उस तरीके से। तो वो लोग और खास तौर पर जो हालात मुसलमानों की बरतर जो पोजीशन थी उसको देखकर जो ईमान लाए मुनाफिकीन वो मुसलमानों की जमात के अंदर मौजूद थे, तो उस हवाले से इस कमजोर पहलू का जिक्र किया गया है कि अपनी इन कमजोरियों से आगाह रहो और इन्हें दूर करने की कोशिश करो। और उन्हें मुतनबे भी किया गया कि जो है मुआशरे की इन मुसलमानों को किया गया था कि ये तुम्हारी इज्तिमाइयत का हिस्सा है। अब जब इज्तिमाइयत होती है तो इज्तिमाइयत की बुराइयां और भलाइयां दोनों मुश्तरक होती हैं। अब ये कोई शख्स नहीं कह सकता एक की बुराई पनप रही है किसी मुआशरे के अंदर और वो शख्स कहे कि ये तो मुआशरे की बुराई है, मेरा इससे क्या ताल्लुक है। तो वो बात यहाँ पे जो बताई गई है कि अगर कुछ लोगों ने फितना बरपा करने की कोशिश की है तुम्हारी इज्तिमाइयत के अंदर, तो अगर दूसरों ने उसका हाथ ना रोका या इस इज्तिमाइयत ने अगर कोई एक्शन ना लिया तो बिल आखिर वो फितना जो है सबको अपनी लपेट में ले लेगा, ये बात बताई गई है यहाँ पे। और अल्लाह रसूल की इताअत पे जो है जम जाने और यहूद की रविश से बचने का की जो है वो ताकीद की गई है कि यहूद हमेशा कहते थे कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के रसूल को सुना और बात मानी, लेकिन वो नहीं मानते थे, इससे जो है मना किया गया। अब अपने सबक की तरफ आते हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व रसूलहु, इसमें बहुत सारे अल्फाज तो आसान हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो उनके दो चार लफ्ज हैं जिनका उनके जायजा तफसील से लेंगे। अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल की इताअत करो, वला तवल्लौ और ना पीठ फेरो, ना मुंह फेरो, ना इराज करो अनहो उससे, रुगरदानी करना मुंह फेरना, तवल्ला किसी सारे मानी जो ना होते हैं, तवल्ला जो तवल्ला तवल्लियन मुंह मोड़ना रूगरदानी करना, बाब तफाउल होता है फिफ्थ फॉर्म, ولو تولو انہ اور نہ روگردانی کرو ان سے کس سے؟ اللہ رسول سے. اصل میں تو یہ تتولو تھا, پھر آپ کو بتایا یہ باب اس باب کے اندر ایک تا جو دو تا اکٹھے ہیں تو ایک تا حذف ہو جاتا ہے, اور تتولو جو تھا وہ تولو صرف رہ گیا. میں بتاتا چلا رہا ہوں, دیکھیں کہ تولو کے بعد ایک الف جو ہے, یا جسے الف ہے یہ, کہ اس اوپر کوئی جو ہے وہ حرکت نہیں ہوتی, وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس لفظ کو اس یہاں سے کوئی لفظ حذف کر دیا گیا ہے. اصل میں تتولو جو ہے وہ تھا, اور جمع کے صیغہ بھی ہے تو وہ نون بھی اس میں سے گرا دیا گیا ہے, تو یوں اس طریقے سے تولو. وانتم تسمعون, اور وانتم اور تم تسمعون سن, اس حال میں کہ تم واو جو حالیہ ہے, یعنی حال بتا رہا, اور یہ حالت یہ ہے کہ تم سنتے ہو, اس حال میں کہ تم سنتے ہو, یعنی سنتے ہو اللہ, تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچتے ہیں. ولا تکون, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ حکم جو نفی ہوتا ہے, یہ نفی تاکید ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی چیز سے رک جاؤ, ایسا نہ کرو, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ فرمایا ولا تکون, اور نہ ہو جاؤ. آگے آتا ہے کیسے نہ ہو جاؤ, ان لوگوں کی مانے تو مثال تشبیہ دی جاتی ہے, ولا تکون اور نہ ہو تم. آگے کلزینہ, ان لوگوں کی مانت کا حرف تشبیہ ہوتا ہے, اگر پہلے آئے تو خاص طور پر, تو ان لوگوں کی مانند نہ ہو جنہوں نے قالو کہا, سبینا ہم نے سنا, وہم لا یسمعون, حالانکہ واو پھر حالی آ گیا, اور حالت یہ ہے کہ وہ لا یسمعون نہیں سنتے, وہ سنتے, سننے سے مراد جو ہے وہ ابھی ہم تشریح کریں گے اس کے آگے, اس کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے.
بہت واضح حکم ہے اس میں جو ہے, ایک پہلے مثبت حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اسی بات کو, اور پھر جو ہے اس کو فالوڈ بائی جو نیگیٹو جو نریشن ہے, جس کو سلبی جو ہے انداز بیان کہا جاتا ہے, ایک مثبت انداز بیان, ایک سلبی جو ہے ہوتا ہے منفی, تو اسی بات کو کہ تم جو ہے اللہ اس کے رسول سے سرتابی نہ کرو, یہ جو ہے وہ بات کہی گئی ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بہت اہمیت ہے. یہاں پہ بتایا گیا کہ یہاں پہ ان کی اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ خطاب بالکل عام ہے. اگرچہ روح سخن جو ہے وہ ظاہر ہے جو پہلے ابتدائی لوگ تھے موجود تھے وہاں پہ وہ ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ کہا گیا, اور خاص طور پر جو رویس ان لوگوں کی طرح جو کمزور ایمان والے یا جو نفاق والے تھے, لیکن ظاہر ہے یہ تمام لوگوں کے لیے اہل ایمان کو جو خطاب کیا گیا ہے, جو بھی ایمان میں, چاہے ان کا ایمان خالص ہے یا چاہے ان کا ایمان نفاق والا ہے, سارے اس حکم کے جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب وہ انہوں نے ظاہر ہے اس موقع پہ, آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پہ حکم جو اپنا مشورہ دیا تھا کہ کمزور ایمان والے منافقین نے, کہ بھائی کیا ضرورت ہے قریش سے جو ہے یہ تعرض کرنے کی, اب وہ اپنا ان کا قافلہ نکل گیا ہے, اب کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو جاننے کی, یا ان کے قافلے کو چھیڑنے کی ضرورت ہی پہلے کیا ہے, کس بات کی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے, تو ان کو جو خطاب کیا گیا ہے, لوگوں سے خطاب اب ایمان کے حوالے سے, یہ بہت اہم بات کی گئی ہے کہ یعنی جو بھی ایمان والے, جو بھی ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے گا, چاہے اس کا ایمان کچا ہے, پکا ہے, خالص ہے, خالص نہیں ہے, نفاق والا ہے, ان لوگوں کو خطاب کیا جائے. تو اس میں ایمان کی بہت اہمیت جو ہے وہ بتائیے, یعنی ایمان محض جو ہے شہادت کے الفاظ جو ہوتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دینا زبان سے, یہ زبان کی جو تکرار, ان الفاظ کی جو تکرار ہے, یہ ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ ایک شعوری فیصلہ ہے انسان کا, کہ انسان کی جو حالت ہوتی ہے, جو مانوی حالت ہوتی ہے, جو دل کی اندر اصل حالت ہے, جو دل کی جو خیالات کی جو بھی اس کے اندر چل رہے ہیں, یہ اس کی حالت کا جو ہے وہ اظہار ہے. اور اگر آدمی واقعی حقیقت کے اندر اس الفاظ کا جن کا وہ اعلان کر رہا ہے وہی ہے واقعہ, ہو یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بات نہیں, اور حقیقت میں وہ اس پہ پھر قائم ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر پھر یہ حقیقی مومن سے شخص یہی ہے. اگر اس ایمان اور اظہار جو ایمان کا جو اقرار ہے اور اظہار ہے, اس سے خدا کو حقیقی معبود مانا, یعنی اسی کے ذریعے سے کہا کہ میں اللہ کو اللہ اپنا سچا اور برحق معبود جو ہے مانتا ہوں، اور اللہ اور رسول اس کے رسول کو، اس کا بھیجا ہوا نمائندہ جو مانتا ہوں، اس کو شارع مانتا ہوں، ہادی مانتا ہوں، تو پھر جو ہے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ان کے فرامین کی پیروی کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے، یعنی یہ جو ہے ایمان کے تقاضا ہے پھر. اور اگر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو رسول لے کر آیا ہے وہ روح میں نہیں اتری، تو ان سے پھر زندگی، اور زندگی میں ان سے پھر کوئی تغیر بھی رہنما نہیں ہوا ظاہر، جب وہ اندر داخل انسان کی نہیں ہوئی ہے، تو پھر محض شہادت کے الفاظ دہرانے سے اور کہنے سے کوئی جو ہے یہ ایمان کی کوئی وہ کیفیت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو پھر نفاق کی حالت ہے کہ زبان کے اوپر ایمان کے الفاظ ہیں لیکن جو ہے وہ دل کی کیفیت اور انسان کا عمل اور اس کا اظہار اس کے جو ہے اس کے مخالف ہے. اس منافقانہ ایمان کی کوئی اہمیت نہیں یہ بتائی گئی ہے. اب یہ جو آیت اور 21 اور 21 یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے عنوانات کے ٹیگز کیا ہیں؟ ان شارٹ جو ہے اس لیے کہ ٹیگ سے جو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رخ کیا ہے اور ان کے اندر کیا احکامات دیں. ان شارٹ تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اسلامی عقائد، یہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، یہ اسلامی عقائد اور اسلامی طرز زندگی کا سنگ بنیاد ہے، اور یہ اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں. ایک مومن کی عملی زندگی پر ایمان کا جو اثر نظر آنا چاہیے، اگر کوئی اثر اس میں نہیں ملتا اس کی زندگی میں، تو یہ اس کا محض قولی اقرار ہے. یہ جو ہے وہ بات ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک آئینہ ہے ہم سب کے لیے. تمام لوگوں کو اس آئینے میں اپنی جو ہے تصویر دیکھ لینی چاہیے. مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان لوگ ایمان نہ ہو جاؤ جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا، لیکن وہ حقیقت میں نہیں سنتے. اور سننے سے مراد یہاں پہ قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور دین کے تمام جملہ جو احکام شریعت کے، اور ان پر یقین رکھنا، ان کو ماننا. سننے سے مراد جو ہے وہ اسے ہے، جسے کہتے ہیں کہ اس قالو سمینا، ہم نے سن لیا، وہ آتانا اور ہم نے اطاعت کی، تو یہی مراد ہے اس سے. فرامین خدا جو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا اور پھر ان کو نہ ماننا، ان پہ عمل نہ کرنا. بتایا گیا کہ یہ یہود کی بیماری ہے، اور جہاں بولا تکون کل دینا، یعنی ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا، تو ریفرنس جو ہے یہود ہے. اہل ایمان ہمیشہ ہر دور میں اور ہر وقت تنبیہ اور یادہانی کے محتاج ہیں. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے کافی اپنی ایمان کو پرفیکٹ کر لیا ہے، یا میں یہ کام کر لوں گا تو میرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اب دیکھو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے دور میں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، آپ کے ساتھ حج کرنے والے، آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے یہ یادہانی اور تذکیر کروائی جا رہی ہے. ہر دور میں اہل ایمان کو اس کی جو ہے یہ محتاج ہے یادہانی کے. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہے، چاہے اللہ کا حکم دے یعنی رسول پڑھ کر سنائے، اور جب رسول پڑھ کر سناتا ہے تو وہ اللہ کا حکم پڑھ کے سناتا ہے. رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی تعبیر یہ بالکل عام ہے، لیکن یہ سارے احکام جو ہے جان لینا چاہیے کہ کس پس منظر میں نازل ہو رہے ہیں. ان آیات کا، ان احکام کا، ان فرامین کا پس منظر جنگ و جہاد ہے، سے مربوط ہے. یعنی یہ سارے کے سارے، یہ جنگ بدر کا جو ہے وہ پس منظر ہے. جنگ بدر کے اس میں، یعنی جہاں جہاں پہ جنگ کے معاملے میں اگر اللہ کے اور رسول کی منشا یہ ہے کہ جنگ پہ جایا جائے اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، تو پھر تم اس کے جو ہے اطاعت کرو، پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جنگ سے جو اعراض کرو، جنگ سے پیچھے ہٹو اور اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے رکھو. تو میں ان شرہ، ان بے شک شرہ، بدترین، برا، سخت برا. اچھا، اس کا ترجمہ تمام جو ہے ترجموں کے اندر بدترین کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ اور پھر جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شر جو ہے اس کا مطلب تو برائی ہوتی ہے، عربی کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بہت برا ہے. ان شر، بے شک برا ہے. دواب جو ہے، دواب دابا کو جو ہے وہ جانور کو کہتے ہیں. یہ جو جو خیر اس کے میں ابھی آتے ہیں دواب کی مدد سے، تو شرح کے بارے میں پہلے یہ جان لیں کہ شرح اصل میں یہ لفظ تو برائی ہے، تو برا ہے وہ جانور بس جی، لیکن تمام ترجموں میں کیا گیا بدترین ہے وہ جانور، سب سے برا ہے وہ جانور. تو یہ اس معنوں میں شر جو ہے، اصل میں یہ لفظ جو شرح تھا یہ اشرہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ افلو تفضیل جو ہوتے ہیں، جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، وہ سارے اسی وزن کے اوپر آتے ہیں، افلا کے، اشرہ کے، جس طرح ہوتا ہے احسن اس پہ ہوتے ہیں. تو شرہ اشرہ تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ سب سے برا تھا. پھر کثرت سے استعمال سے پہلا حمزہ جو ہے وہ ساکت ہو گیا، اور پھر جو شرع رہ گیا. اور اس کی ایک اور مثال جو خیرہ بھی ہے, خیر الناس من ينفع الناس, جس طرح کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملات میں اچھا ہے, کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے. تو اس میں بھی وہ اخشر الناس ہے, اخشر الناس جو ہے وہ ہے. وہاں پہ بھی جو ہے الف جو ہے وہ پہلا حمزہ جو ہے وہ حذف ہو گیا, اس کی ایک مثال ہے. تو یہ عام طور پہ میں جو ترجمے جب بھی آپ پڑھتے ہوں گے, ترجموں میں غور کرتے ہوں گے, یہ جو ساتھی تھوڑا بہت سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ شرع کے معنی تو برا برا ہوتا ہے, سب سے برا کیسے آ گیا, اس کی وجہ سے ہے. اچھا آگے لفظ ہے دواب, تو اس کا ایک ورب ہوتا ہے اپنا دبا, جو دبو جو ہے وہ رینگنا, آہستہ چلنا. یہ تو دواب وہ جانور یا وہ انسیکٹ یا وہ کوئی بھی جاندار چیز جو آہستہ آہستہ چلتی ہے, پاؤں سے چلتی ہے, رینگ کے چلتی ہے, وہ ہے. پھر جو ہے وہ اچھا پہلے تو یہ لیکن یہ دو جو ہے دواب جو ہے یہ دابا کی جمع ہے, سنگولر دابا ہے. ایک جانور, ایک رنگنے والی چیز, ایک پاؤں پہ چلنے والا, ایک پاؤں دھرنے والی یا پاؤں رکھنے والی زمین کے اوپر چیز. تو سارے جانور جو اسی سے چلتے ہیں, اس سے مراد پھر جو ہے عرف عام میں اس سے مراد پھر تمام جانور ہے. لغت میں البتہ اس سے مراد ہوگا رینگنے والا یا پاؤں دھرنے والا, وہ بھی اس سے مراد پھر تمام جانور آتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. اب جو ہے تھوڑا سا لفظ کو جو ہے وہ دیکھ لیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ اردو میں تو یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوتا, ہم نے تو کبھی نہیں سنا اردو کے اندر, لیکن دراصل اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر دبابا, ہم جب بھی اردو لٹریچر کے اندر, میں نے اسے اپنے بچپن میں بھی بہت لفظ پڑھا ہے. اب جن لوگوں کو نسیم اجازی کے ناول پڑھنے کی جو ہے وہ رہی ہے, وہ پڑھے, انہوں نے اس میں بہت زیادہ لفظ کا استعمال آیا کرتا تھا. پرانے زمانے میں فوج کے لیے بنائی جانے والی ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی, اور یہ گاڑی بہت ہی اس کے اوپر بہت اس کو بڑی تھک لیئر سے اور پھر میٹل سے پروٹیکٹ کیا جاتا تھا, اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر لوگ بیٹھ کے, بلکہ آج کل آپ جو پرانے تاریخی ڈرامے دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی آپ انتہائی تو وہ گاڑی جو ہے وہ دیکھتے ہیں, تو وہ یہ ہوتی تھی کہ اس گاڑی میں دشمن بیٹھ کر قلعے کے قریب پہنچ جاتا تھا اور دشمن کے تیروں سے محفوظ رہتا تھا. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بکتر بند گاڑی جو آج کل جو آرمرڈ وہیکلز ہوتی ہیں, اس کی ایک اولین صورت تھی. تو اسی یہی صورت جو ایوالو ہو کے آج کل جو ماڈرن جو ہے وہ آرمرڈ وہیکلز جو ہیں وہ بنی ہیں. تو اس زمانے میں اس کو یہ کنسپٹ پرانا ہے, اس کو دبابا کہتے تھے. اب ایک اور چیز بھی ہے, وہ بھی جو خاص طور پر میں لٹریچر اردو لٹریچر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. پرانے زمانے یہ جو منجنیک ہوتی تھی, جس سے کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھر اور آگ کے گولے جو ہے وہ پھینکے جاتے تھے جو ہے وہ اس کے اوپر کلوں کے کلے کے اوپر کلے کو گرانے کے لیے, تو وہ بھی بہت بڑی دیو ہیکل سٹرکچر ہوتا تھا. تو وہ بھی بڑا آہستہ جو ہے چلتا تھا, سست روی سے چلتا تھا اس کی موومنٹ آہستہ. تو اس کی بنا پہ بھی اس کو اور کوئی نام نہیں دیا گیا, اس کو بھی پھر دبابا کہا جاتا کہ یہ وہ بڑے سا سٹرکچر, بڑی سی مشین نما چیز جو ایسا چلتی ہے, تو اس کو دبابا پرانا ہمارے لٹریچر میں اس کو اسی سے ریفر کیا گیا. اب ایک اور لفظ ہے دب دبا, یہ بھی اردو میں اسی سے نکلا ہوا ہے. زمین پر چلنے کے حوالے سے, اگر سخت زمین پہ جو چلے انسان تو وہ جو ہے ظاہر پیدا اسے ایک آواز پیدا ہوتی ہے, اس آواز کو اصل اوریجنلی جو ہے دب دبا کہا جاتا تھا. بعد میں پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو آواز پیدا ہو گئی وہ بھی اس کی مشابہت سی ظاہر ہے, چلنے سے جو آواز پیدا ہوئی تو پھر گھوڑوں کی آواز کو بھی وہی نام دیا گیا دبدبا. تو عرب معاشرے میں گھوڑے کی اہمیت آپ کو پتا ہے, اور گھوڑے کے مالک کی امتیازی حیثیت, گھوڑے کی اپنی جو بڑی جو ایک تمکنت جو ہوتی ہے, شان جو ہوتی ہے, اور وہ جو حیثیت ہوتی ہے یا اس کے مالک کی جو حیثیت ہوتی ہے ظاہر اچھے گھوڑے کی وجہ سے, تو اس کے اندر پھر جو اس کے اندر شان اور جو ہے جلال کا مفہوم جو اس میں آ گیا ہے, تو وہ لفظ پھر جو ہے دبدبا جو ہے وہ ایک مخصوص معنی سے جس میں اوریجنیٹ ہوا, بعد میں پھر جو ہے جلال اور دبدبا اور جو ہے وہ شان کے معنوں کے اندر جو ہے وہ جو معروف ہو گیا. اب اردو کے اندر آج کل دبدبا روب اور جلال کے معنی میں بولا جاتا ہے, اور اضافی طور پر اس میں ایک ہم استعمال روب و داب جو استعمال کرتے ہیں, اس سے بالکل یہی مراد ہے, شان اور جلال اور یہ جو روب اس سے مراد ہوتا ہے. تو یہ میں نے اب دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے, لیکن میں عام طور پر اس بہت زیادہ دن تفصیل میں نہیں جاتا, ظاہر ہے یہ پھر اگر اس پہ جایا جائے تو پھر بہت سارے ہمارے مباحث جو ہے ہم کو کور نہیں کر سکتے. لیکن میں ایک جو ہے میں چونکہ یہ میرا ایک خاص میری دلچسپی کا موضوع ہے, اشتقاق اس کو کہتے ہیں، لفظ کس طرح مشتق ہوئی ہیں، ڈیرائیو ہوئی ہیں، کہاں سے نکلے ان کے معانی، الفاظ میں جو معانی آئے ہیں ان معانی کی کیا کہانی ہے، کیسے آئے ہیں، پہلے اوریجنل جو ہے نا اوریجنیٹ کیسے ہوئے اس معنی میں، یہ اس میں کیا معنی تھے، اور بعد میں پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم وتھ پیسج آف ٹائم اس میں کیا معنی جو ہے پیدا ہوئے، اور آج کل کے معنی میں جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ علم اشتقاق کہلاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی جو ہے میری جو ہے دلچسپی کا موضوع ہے، لیکن ظاہر ہے میں اس پہ ایک بالکل ایک ٹچ تو یہاں پہ ہم دیتے ہیں، لیکن بہت تفصیل سے اس لیے نہیں بیان کر سکتے کہ پھر جو قرآن کے مطالعے کے دوسرے اہم جو جوہتے ہیں وہ رہ جاتی ہیں. تاہم اگر آپ کو کبھی کوئی ابھی کوئی الفاظ لفظ کی جو ہے وہ سمجھ نہ آئے یا پوچھنا چاہیں تو آپ کسی کو بھی پوچھ سکتے ہیں. بے شک بدترین جانور عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں وہ ہیں جو السم، جو سم ہے سم البکم، اور جو بکم ہے، اچھا سم جو لفظ ہے یہ بہرے کے لیے، اور بکم جو لفظ ہے گونگے کے لیے، یہ ہم سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں. سم جو ہے اسمو کی جمع ہے، یہ بھی پلورل ورڈ ہے، یعنی بہرا جو نہ سن سکتا ہو، اور خاص طور پر جو پیدائشی ایسے ہوتے ہیں. اور بک جو ہے ابکمو کی جمع ہے، جو جس میں نہیں ہوتے گونگا، اور خاص طور پیدائشی گونگا. الذین یہ لوگ لا جاکلون عقل نہیں رکھتے، بالکل عقل نہیں رکھتے. ولو او اگر علم اللہ علم اگر جانتا اللہ اگر جانتا، یعنی اللہ کے علم میں ہوتا، یقینی طور پر اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ انسانی زبان کی جو ہے ہر چیز زبان، چاہے کوئی چیز پہلے تھی اور بعد میں آئے گی اور کبھی رہی ہے، تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن یہ انسانی زبان کی آپ کہہ لیں کہ محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے. فیہم ان کے اندر، اگر اللہ کے علم کے میں ہوتا کہ ان کے اندر ان یہ جو برے ترین لوگ ہیں سارے، جو سب سے بدترین جانوروں جیسے، ان میں خیر کوئی خیر ہے، لا اسمعہم یہ سما نہیں ہے، یہ اسما ہے. تو یہ اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ضرور سناتا ان کو. اچھا جو ابھی ہم نے پچھلے آیت کے اندر سما دیکھا تھا، سما کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور اسما کا مطلب ہوتا ہے فورتھ فارم جو ہوتی ہے اسی کی، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے سنانا. تو جیسے ٹرانزیٹیو ان ٹرانزیٹیو کا فرق ہوتا ہے، وہی فرق ہے. تو ضرور سناتا ان کو، ولو یعنی سناتا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو 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 قرآن ہے، جو اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، جو یہ دین ہے، دین کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا، ان کے اذہان کے اندر جو ہے وہ قلوب میں ثبت کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہو. ولو اور اگر اسمعہم، اگر وہ سناتا ان کو، لتولو دیکھیں لام بہت اہم ہے، لام کو جو ہے مار کیجیے، لام بہت اس بات کے اندر لام کی بہت اہمیت ہے کہ یقینی طور پر لام تاکید ہے، بہت کی تاکید کی گئی ہے، تو یقین ضروری لازمی طور پر تولو وہ روگردانی کر جاتے ہیں، یہ امفیٹک لام ہے، اس کو جان لینا چاہیے. وہ ہم اور وہ موردون، وہ تو ہیں ہی مورد، اعراض کرنے والے وہ ہیں ہی، پیٹ پھیرنے والے. اس دو آیت کے ترجمہ کر دیں.
یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور اور بہرے گونگے لوگ، جانور اور بہرے گونگے لوگ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بلائی ہے تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے.
جی جزاک اللہ. اب جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے، یعنی بدترین قسم کے جانور ہیں، اس لیے کہ وہ بہرے اور گونگے ہیں اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی بدترین مخلوق کون ہے، یہ اس میں بات بتائے گی پہلی آیت کے اندر. تو اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بہت افضل پیدا کیا ہے حیوانات سے اوپر، اور اس کی فرمایا کہ احسن تخلیق جو ہے احسن تقویم میں کے انداز میں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہترین انداز میں، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، حواس خمسہ طے کیے ہیں، اس کو محسوسات کی جو ہے کی رہنمائی جو ہے اسے عطا فرمائی ہے، جس سے وہ محسوسات یعنی جو اسے احساس حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے سے وہ چیزوں سے اور جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے، ان فارمیشن کو جو اسے حواس خمسہ سے ملتی ہیں پروسیس کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی جو ہے وہ نتیجے پہ پہنچتا ہے، اسے جوہر عقل عطا کیا ہے. اور انہی معلومات کو وہ لے کر جو ہے وہ اپنی عقل سے کام لے کر دنیا کے اندر پھر ایجادات کرتا ہے، انونشن کرتا ہے، اور دنیا کے اندر ایسی رنگا رنگی اور جدت کو برے کار لے آیا انسان کہ جس سے انسانی زندگی حیوانی زندگی سے بالکل الگ اور ممتاز ہو کے رہ گئی ہے. اچھا یہی وہ عقل ہے، یہ تو ایک اس کا ایک پہلو ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا کو جو انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اور صلاحیتوں سے بدل دیا ہے، اور دوسری طرف یہ بات یہ کہ یہی وہ عقل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو قوت تمیز بن کر جو ہے اس کو خیر و شر میں کس سے شناخت جو ہے اس میں مدد دیتی ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے اور یہ بری چیز ہے اور یہ اچھی چیز ہے اور یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے، یہ حلال ہے حرام ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جزا سزا کا فیصلہ ہوگا وہ بھی اسی عقل کی بنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص مخبوط الحواس ہے وہ جو ہے وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کا حساب کتاب اس کے لیے جو ہے وہ اس سے مبرہ ہوگا، اس پہ یقینی طور پر اس کے نہیں ہوگا اس کا اس پہ فیصلہ. تو جو شخص اب عقل سے کام نہیں لیتا تو دنیا میں کے اندر جو ہے یعنی اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خیر و شر کے کسی فیصلے تک پہنچ سکے اس دنیا کے اندر، یعنی وہ طے کر سکے کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اگر کوئی شخص اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا تو پھر ظاہر آخرت کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے لے کے نہیں جائے گا، ایسا سرمایہ جو اس کی فلاح کا باعث ہو. تو ہدایت اور ضلالت کے حوالے سے یہی وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے اصل مخاطب ہیں. یعنی ایک اگر انسان شروع ہی سے بہت ہی نیک تینت ہے اور جو ہے وہ جو اپنی فطرت سلیمہ جو ہے اس کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہے، تو جو ہی پیغمبر کی صدا اس پہ پہنچتی ہے تو اس پہ لبائے کہتا ہے اور صدق آمین کہتا ہے اور صدیق کہلاتا ہے. تو لیکن کچھ دوسرے لوگ مختلف ہوتے ہیں تو جو پیغمبر جو ہے ان کو خصوصی طور پر خطاب کرتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کے کو اصلی جو انسان کے امتیازی وصف ہے کہ سننا اور سمجھنا اور عقل و بصیرت سے کام لینا، اگر انسان اپنے آپ کو اس سے محروم کر دے تو پھر وہ دو ٹانگوں پہ چلنے والا جانور ہے اور اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ بدترین ہے. اس لیے کہ جانور ایسا اپنی جبلت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، وہ جو ہے کسی انفارمیشن کو پروسیس کر کے کوئی صغرا کبرا جو ہے وہ نہیں بناتے اور اسے جو ہے بڑی بڑی ایجادات نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے انسان کو بہت اعلیٰ اوصاف سے نوازا ہے. اگر وہ اپنی فطرت کے خلاف اس آواز کو دبا دے اور حق کو نہ سنے اور حق کو نہ دیکھے اور حق کے لیے نہ آواز اٹھائے اور حق کی طرف نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے، اور یہی ان کو کہا ہے کہ بہرے اور گونگے ہیں، یہ سمن بکمن ہیں. اور اس بارے میں ایک اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے ایک قانون بھی بنا دیا ہے، اور یہ اسی پچھلی سی سب کا آیات سے اس کا تعلق ہے کہ یہ بدترین خلائق مخلوق جو ہے جو حق سے متعلق اندھی اور بہری اور گونگی ہے، ان کی بات جو ہے یہاں بھی کی گئی ہے. اور ایک اعتراض کا جواب ہی دیا کہ اگر کیا ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سننے کی طرف مائل کر دے، اللہ تعالیٰ ان آربیٹریری کو ڈیسیجن کر لیتا، فیصلہ کر لیتا، اور یہ لوگ سن لیتے اور اس پہ عمل کرتے، اور یہ جو ان کے راستے کے اندر جو ہدایت کے راستے کے اندر جو حائل رکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اس آیت کے اندر ولو علم اللہ فیہم خیر الاسماء، یہ جو یہاں پہ فرمایا اس میں بتایا ہے آپ نے کہ اس نے ہر انسان کو ایک قوت اور عقل دی ہے اور قوت تمیز سے نوازا ہے، اور اس کی عقل کی رہنمائی کے لیے پھر جو پیغمبر بھی بھیجے ہیں، کتابیں اتاری ہیں، حق کو بالکل پوری طرح جو ہے کھول کر واضح کر دیا گیا ہے اور باطل کو بھی پوری طرح مبرہن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے فیصلہ کرے کہ وہ حق کا ساتھ دے گا اور اللہ کے رسول پر اور ایمان نبی پر ایمان لے کے آئے گا، یا پھر وہ ان کا مخالفت کر کے باطل کا ساتھ دے گا. یہ اب اس کا جو ہے اس کی اپنی جو ہے وہ چوائس ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ رسول کی باتوں کو نہیں مانے گا، ان پہ جو ہے وہ کوئی کان نہیں دھرے گا بلکہ ان کی مخالفت کرے گا اور جو ہے باطل کا جو ہے وہ ساتھ دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق اسے جو ہے نہیں دیتا، اسے ہدایت کی توفیق کی بجائے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی آربیٹری ڈیسیجن نہیں کیا ہے، فیصلہ نہیں کیا ہے از خود کہ چونکہ اس بندے کو ہدایت ملے گی اور اس بندے کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ اس بندے کا جو اپنا طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسے انٹلیکٹ دی ہے، عقل دی ہے، تمیز دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، اس کا وہ استعمال نہ کر کے جو ہے وہ اس نے نہیں کیا, اور اس کی موجودگی ان چیزوں کے اندر جو ہے اس نے حق کو جو ہے جھٹلایا اور باطل کا ساتھ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے محروم کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ قانون الہی اپنا بتایا ہے, اور اس کے اس کا اطلاق جو اولین مخاطب کے منافقین ان پہ ہوتا ہے جب ان کے اندر حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے. تو بتایا گیا کہ اگر وہ جو ہے تعمیل حکم میں جو ہے یعنی نکل بھی جاتے, جنگ کے لیے آ بھی جاتے, تو اس خطرے کو دیکھتے ہوئے فوراً خطرے سے بھاگ کھڑے ہوتے, اور جنگ سے بھاگ کھڑے ہونے میں بجائے تمہارے لیے مفید ہونے کے الٹا جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتے. تو یہ بات جو ہے ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون, کہ اگر وہ ساتھ آ بھی جاتے, وہ سن بھی لیتے بات کو, تو وہ جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوتے, وہ تو ہیں یہ اعتراض کرنے والے. تو یہ بات یہاں بتائیے, یا جو الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, استجیبوا للہ وللرسول, استجیبوا, استجابا, یستجیبوا جو ہے یہ ہے, پہلے ہم اس کو پچھلے سبق میں پڑھا ہے, استجابا کے معنی قبول کرنا, حکم ماننا, کہ یہ بھی ماننا ہے, دعا کا قبول کرنا بھی ہوتا ہے, حکم ماننا بھی ہے. حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا, اذا دعاکم, جب وہ تمہیں پکارے, جب وہ تمہیں بلائیں, یعنی آؤ جہاد کے لیے, اور آؤ اس چیز کے لیے, اور آؤ اس چیز کے لیے, تو تم اس کا جو ہے وہ مانو. لما, اس کے لیے جو یخجیکم, جو زندہ, یخجی, یحیا جو ہے, جیسے یحیا ہوتا ہے, یخجی وہ زندگی دیتا ہے, وہ چیز زندگی دیتی ہے, قوم تم کو, یعنی اس چیز کی طرح بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. اور یہ ظاہر ہے پورا پس منظر, جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ذہن میں رہے تبھی ترجمے کی سمجھ آئے گی, پورا پس منظر جنگ کا ہے, جب وہ بلا رہے ہیں تمہیں جہاد کے لیے, جنگ کے لیے, یہ وہ چیز ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے. یہ تصور جو ہے اسلام کا تصور ہے محض. اس کے بعد احیا, یخجی, احیان, زندہ کرنا, زندگی دینا, یہ وہی لفظ اردو جو احیا کہتے ہیں, جسے اردو میں احیا کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ زندہ کرنا کسی چیز کو, یہ وہ چیز ہے جو تمہیں زندگی دیتی. اردو میں پھر حیات, یحیا, حیوان, تحیات, زندگی کی دعا دینا, جسے کہتے ہیں, یہ سارے اس کے لیے لفظ. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحولو, اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے. اچھا دیکھو یہ لفظ حالہ ہے, وہی حالہ جسے اردو میں, اب یہ بھی ایسا لفظ ہے, اگر آپ اردو والے کسی شخص سے پوچھے, اردو جاننے والے بولنے والے, یحول کیا لفظ ہے, تو کہے گا بھائی مجھے نہیں پتا اس کا, تو اردو سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کے ہر لفظ, اس صفحے کے اوپر بھی سارے الفاظ کا اردو سے گہرا تعلق ہے. یہ لفظ بھی یحول جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے, اسی سے جو ہے نکلا ہوا, حالہ سے. اس کا مادہ بھی ہا اور حمزہ اور لام ہے, حالہ, یحول, حولن, حول بھی جو ہے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو, میں تھوڑا سا مثال کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ کس طرح نکلے. یہ حائل ہونا اس میں اردو میں پھر حال, احوال, حائل ہونا, حول جو جسے ارد گرد کہتے ہیں, اور ماحول جو ماں اردو, یہ عربی والا ہے, ماحول لگا دے, ہول سے پہلے ماں لگا دیے گا, تو ماحول وہ جو ارد گرد ہے, جو ہم جس کو ماحول کہتے ہیں. اور حوالی, یہ جو ہے ماحول کی جمع ہے جو ہے حوالی, تو اسی سے جو ہے وہ پھر اردو میں بگڑا ہوا لفظ آ گیا ہے حویلی. حویلی وہ جو ارد گرد ہے, آپ کو پتا نا ماحول جو ارد گرد ہے اس کی جمع حوالی, اور اسی سے نکلا ہوا لفظ حویلی, جو ارد گرد ہے, جو گھر کے ارد گرد چار دیواری ہوتی ہے اس کو حویلی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اردو کے سارے جو ہے اس سے مشتقات ہیں, ڈیرائیوڈ الفاظ ہیں. دیکھیں حالہ سے نکلے ہوئے یہ سارے الفاظ ہیں, سات آٹھ الفاظ, چھ سات کرتے. اب دیکھیں اس کو جو ہے یہ کیسے, اسے اردو ڈیریویٹو میں آپ کی مثال جو ہے سمجھا دیتا ہوں. پہلے لفظ ہے حال, حالہ جو ہے اس کا لفظ اوریجنل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا متغیر ہونا, بدلتے رہنا, ٹھیک ہے. اسی سے پھر جو ہے تحویل ہے, تحویل قبلہ جیسے ہوتا ہے اردو میں, مطلب ہوتا ہے بدل, قبلے کا بدلنا. یا آپ کو پتا ہے عربی میں آج کل ایک اور چیز بھی تحویل ہوتی ہے, ٹرانسفر, تحویل جو منی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بھی تحویل ہوتی ہے, ٹرانسفر آف منی, بدلنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ بدلنا. پھر اس سے حول ہے کا لفظ ہے, حول جو لفظ عربی میں قرآن مجید کے اندر یہ سال کے وقفے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ایک سال کا لفظ ہے وہ بدل کے ساری چیزیں, موسم اور زمانہ سارا بدل کے اسی جگہ پہ دوبارہ کھڑا ہو جائے اسی دن, تو وہ جو ہے وہ ہول کہلاتا ہے, وہ سائیکل ہے ایک سال کا. یعنی اس میں زمانے بھی بدلے، دن بھی بدلے، مہینے بھی بدلے، ہفتے بھی بدلے، ہر چیز بدل کے موسم بھی بدلے وہاں پہ. اسی لیے جو الفاظ قرآن مجید میں سال کے لیے استعمال ہوتے اس میں سے ایک ہول بھی ہے استعمال ہوا ہے. اچھا ہول ارد گرد کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ارد گرد جو ہے وہ ہول کے لیے جو ہے. اچھا اس کی جمع پھر حوالی ہے، اسی سے بگلا ہوا نقص حویلی ہے. اچھا ہوا جو ہول پہ جو ہے ماں کے اضافہ کیا تو ماحول بن گیا اردو میں. پھر جو ہے مطلب جو ارد گرد ہے ہول رکاوٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہول حائل کے معنی میں جیسے ہوتا ہے حائل جو ہے رکاوٹ، اس معنی میں بھی حائل بھی اسی سے نکلے ہوا لفظ ہے. حال جو انسان کی حالت جو ہوتی ہے نا، کنڈیشن جو انسان کی ہے، جو انسان کا حال ہے وہ بھی معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی حال کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی وہ کیفیت. آپ کو پتہ ہے حال کا اوریجنل معنی تو بدلتے رہنا، متغیر ہونا. تو انسان کی وہ کیفیت جو جسم کے حوالے سے اور اس کی مالی کیفیت کے اعتبار سے بدلتی رہے، یعنی وہ پھر اس کا حال ہے. پھر اس سے جو انسان کی جو بھی موجودہ حالت ہوتی ہے اس کو جو ہے حال اس کے معنی کے اندر آ گیا ہے. یعنی میرا حال یہ ہے، اس کا حال یہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی جو بھی اس وقت کیفیات ہیں جسم کے حوالے سے، ذہن کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، وہ سارے حال پہ چلاتا ہے. تو یہ اس کی تفسیر ہے. بین المرء، مرد جو ہے یا مرات جو آپ کو پتہ ہے عورت، مرد جو ہے مرد، بین المرء ایک آدمی یا اور مرد، و قلب ہی اور اس کے قلب کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے اس آدمی اور اس آدمی کے دل کے درمیان. انسان اللہ تعالیٰ جو حائل ہو جاتا ہے. مرد جو ہے انسان، آدمی، مرد سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی مونس امراۃن ہے، آپ کو پتا ہے معروف ہے. وہ انہ اور یہ کہ الیہ توشرون، تم اسی کی طرف جو ہے اٹھاؤ جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اصل میں لفظ ہے حشرا، جو آپ کو پتا ہے جمع ہونا، حاشر جمع کرنے والا. تو شرون تم ہی جمع کیے جاؤ گے اسی کی طرف، اللہ کے حضور ہی، اللہ کے ہاں ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وتقو اور بچو، فتنہ تو اس فتنے سے، ازمائش سے، لا تسی بننا، لا تسی بننا جو نہیں پہنچے گی، جو ہرگز. اچھا ہرگز کیسے معنی میں آیا؟ یہ جو نون مشدد ہے آخر میں، اس کی وجہ سے یہ اس میں جو ہے وہ معنی پیدا ہوئی ہے ہرگز کے، تاکید کے. اصابہ یصیب و اصابتن، یہ وہی لفظ ہوتا ہے جو صوب کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح، بالکل کسی جگہ صحیح معنی کے جو رائے یا صوب، اس کو کہتے ہیں اصابت بھی کہتے ہیں. اصابہ اس سے ہے پہنچنا، کسی رائے کا اپنی جگہ پہ صحیح پہنچنا اس کو اصابت رائے کہتے ہیں. کسی تیر کا اپنی جگہ پہ جو ہے بالکل ٹارگیٹ کے اوپر لگنا وہ بھی اصابہ کہتے ہیں. اس تیر کو مصیب کہتے ہیں، اسی سے لفظ مصیبت ہے، جو اچانک کوئی چیز آ کے لگی ہو، ٹکرائی ہو، جیسے حادثہ ہوتا ہے یا کوئی اور چیز، تو اسے پھر مصیبت کے معنی، لیکن اس کے معنی میں پہنچنا بھی ہوتا ہے. لا تصیبن، ہرگز نہ پہنچے گی، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصا یعنی اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں کے نہ پہنچے گی جنہوں نے ظلم کیا، خصوصی طور پر تم میں سے جنہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا، ان کو خالی نہیں پہنچے گی، مطلب ہے کہ ہر ایک کو پہنچے گی. خصہ یا خصو جو ہے مخصوص کرنا، اور خاصہ مخصوص کے لیے. عالمو اور جان لو، ان اللہ بے شک، یعنی یہ بات دیکھیں کہ وہاں پہ الذین ظلموا منکم خاصہ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یعنی تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہ پہنچے گی جنہوں نے ظلم کیا. آگے بات چھوڑ دی گئی ہے جو ہے پڑھنے والے کی انٹلیکٹ پہ چھوڑ دی گئی ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ عربی کا اسلوب ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سب کو پہنچے گی. وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، پکڑ کا بڑا سخت ہے، شدید سخت ہے. عقاب کسی عمل کے بعد جو ہے، بعد کی جو چیز ہے اس کے جو نتیجہ ہے اس میں بڑا سخت ہے، یعنی نتیجے کا بڑا سخت ہے، مطلب پکڑ کا بڑا سخت ہے. یہ جو ہے اس کا ترجمہ ساتھی کر رہے ہیں.
اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا.
بڑی اہم بات ہے، دیکھیں گے فرمایا کہ کچھ لوگوں جان لو کہ کچھ ایسے فتنے بھی تمہارے اندر ہوں گے جو صرف ان لوگ، اس کی ذات میں وہ لوگ نہ آئیں گے جنہوں نے فتنہ میں جو ہے مبتلا ہوں گے، سب لوگ فتنے. تو بہت اہم بات ہے، جان لینی چاہیے کہ وہ کون سا جو ہے وہ فتنہ ہوگا جس کے اندر جس کی جو ہے وہ سب کے اوپر چھا جائے گا. آیت کریمہ میں تین انکشاف جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے علوم و فنون کو اپنے لیے جو ہے جتنے بھی اس نے سیکھ رہے ہیں اپنے لیے فراوانی کے اصول, زیادہ سے زیادہ اسباب جمع کرنا, وسائل رزق پر قبضہ کرنا, دل و دماغ کی آرزو اور امنگوں کی حوث بجھانے جو انسان کی اپنی خواہشات ہیں ان کو بجھانے کے لیے, پیٹ کی ضرورتوں کے لیے, نفس کے تقاضے, حوانی اور سفلی جذبات کے حصول, شکم پروری اور شکم پرستی کے اسباب مہیا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یعنی جو بھی انسان نے آج جو ہے جو چیزیں اور ٹولز اور جو علم و ذرائع سے چیزیں سیکھ لی ہیں ان کو اس لیے کر رہا ہے. اب پیغمبروں کی دعوت اس کے برعکس ہے. پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی جو ہے معیشت کو جو ہے وہ میں تمہاری معیشت ٹھیک کرنے آیا ہوں اور میں تمہیں ٹیکنالوجی سکھانے آیا ہوں, میں تمہیں یہ کروانے آیا ہوں. پیغمبر اور پیغمبروں کی دعوت جو ہے اس کے برعکس ان چیزوں کے دل کی بیداری ہے. اب دل کی بیداری سے کیا مراد ہے؟ وہ یہاں پہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ جو چیز تمہیں زندگی دیتی ہے اور اس حقیقت کو جان لینا, یعنی یہ پیغمبر نے جو دعوت دی ہے اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس حقیقت کو جان لینا کہ مالک نے تجھے کیا مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ پیغمبر بتاتے ہیں, دنیا کو دارالعمل بتایا ہے, یہ بتاتے ہیں یہ زندگی کی ایک مہلت عمل ہے, بالکل لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. یہ بتاتے ہیں عمل کے اصول و ضوابط بتاتے ہیں, اچھے اور برے کے معیارات بتاتے ہیں, اور اپنے رسول بھیج کر اس نے پھر کتابیں اور بھیج کر جو ہے اور پورے شریعتیں اتار کر تمہیں اسے آگاہ کر دیا ہے کہ جو بھی ان ضابطوں کے مطابق زندگی گزارے گا اسے کیا ملے گا, اور جن جو ان حقیقتوں سے ادھا ہو کر رہے گا اس دنیا کے اندر پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوگا. ایک بات جو ہے یہاں پہ یہ بتائی گئی ہے, اور یہ بات بڑی اہم بات ہے میرے عزیز بہن اور بھائیوں, کہ دیکھیں یہ جو دل کی بیداری ہے یہ جو ہے یہ حقیقت کو جان لینا, اس دنیا کی حقیقت کو جان لینا. علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس کو جو ہے اسی حقیقت کو, یہ قرآن مجید میں اندر جو بات بتائی گئی ہے نا, اسی کو کہا ہے کہ دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری, مثل آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. یعنی انسان یہ جو دل کی بیداری ہے یہ حقیقت جو انسان جان لے, جو حقیقت بتانے کے لیے اور ریئلائز کروانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں, اگر اس حقیقت کو انسان جان لے تو پھر جو ہے یہ دل بیدار ہو جائے تو پھر جو ہے فاروق اور حیدر کرار کے جو کردار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ان کی شخصیت جو ہے وہ بنتی ہے. یہ بتایا دل بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. پھر وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دل بیدار اگر ان حقیقتوں سے انسان آگاہ نہیں ہے تو وہ دل خابیدہ ہے, وہ پھر اس کی ضرب جو ہے وہ کوئی کاری ضرب نہیں ہے. اگر وہ بیدار ہو جائے تو پھر اس کی ضرب فاروق کی اور حیدر کرار کی جو ہے وہ ضرب ہوگی. یہ وہ بات جو ہے بتائے گی. دوسری جو بات بتائے گی اس آیت کریمہ کے اندر کہ رسول کی دعوت جو ہے دعوت ہے تمہیں حقیقی زندگی کی دعوت ہے, اس کی دعوت ہر شعبے زندگی میں مکمل رہنمائی ہے, پورے دین کی دعوت ہے. اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار پر وہ زندگی پھر وجود میں آتی ہے جو یا تو پھر دوسروں کی تجویز کنندہ ہوگی, وہ کسی دوسرے کے جو ہے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارو گے, یا پھر بالکل ایک جانور کی طرح خواہشات نفس پہ لبیک کہو گے, بالکل حیوانی سطح پر زندگی گزارو گے, جب جی چاہا جو کھایا پیا جو مرضی کیا وہ جو ہے وہ حیوانی زندگی ہے. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو حرکت میں آتا ہے اور ایسے انسانوں سے پھر وہ قبولیت حق کی استعداد کو جو ہے چھین لیتا ہے, پھر ان کے دلوں پر وہ مور لگاتا ہے ظاہر. اور قرآن مجید میں پھر اسی کو رین جو ہے کہا گیا, جو کہا گیا کہ رانا علی قلوبہم ہم یکسبون, ان جو وہ کام کرتے ہیں ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے, کوئی دل کوئی بات جو ان پہ اثر نہیں کر سکتی. یہ طرز عمل جو اختیار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان میں ایک آڑ بن جاتا ہے, ان کے دل جو ہے ران جو ہے زنگ آلود ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود جو ہے وہ فرمایا خود آڑ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی طرف رجوع کرنے اور حق کو قبول کرنے اور حق کے لیے حق کو سننے اور حق کو سمجھنے اور حق کو جو ہے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ بات. اور تیسری جو بات اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے کہ اگر تم آج اس دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اس حق سے اور رسول کے پیغام سے تم نے اعراض کیا ہے تو خوب جان لو پھر یہ مہلت عمل بہت جلد ختم ہونے والے ہے. یہ جو ساری ٹیمپٹیشن اور جس ساری تمہاری آسائشیں اور مرغوبات جن کے اندر آج تم جو ہے وہ کھبے ہوئی ہو, یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے. بہت جلد تمہیں بالآخر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ان سب کے چیزوں کے جواب دینے. اور دوسری بات, دوسری آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی ہے, فرمایا کہ یہ اجتماعی فتنے کا ایک وبال ہے. یہ بہت اہم بات ہے جس میں نے پہلے آیت کی تلاوت کے بعد کہا کہ جو ہے اجتماعی فتنے کا وبال کیا ہے. مسلمان اس کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے, اس لیے کہ تم میں ہم میں سے ہر ایک کے یہ ہم اس کے مخاطب ہیں. مسلمان ایک امت ہے, ان کی انفرادی زندگی ان کی اجتماعی زندگی سے بالکل الگ نہیں ہے. ان کا ایک ایک فرد اس امت کا جو ہے وہ ربط ملت سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, یعنی ملت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. افراد کی سیرت و کردار کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے کیونکہ انہی سے مل کر امت تشکیل پاتی ہے. یعنی ہم ایک دوسرے امت مسلمان جو ہے جو معاشرہ ہے جو سوسائٹی ہے اجتماعیت ہے, اس کے افراد ایک مل کر ایک دوسرے کو جو ہے بہت سے جوہتوں سے سپورٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. اس اگر ربط میں ربط ملت میں اگر لوگوں کے آپس میں ملنے سے اور آپس میں روابط اور یہ اس میں کوئی کمی رہ جائے اور پوری امت کے مفادات کو سامنے نہ رکھا جائے تو پھر امت کی جو ہے امت کی یکساں فکر نہ کی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ افراد بہت دیر تک جو ہے اجتماعی ایمانی صحت کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے بلکہ انفرادی حیثیت کو بھی برقرار نہیں رکھ سکیں گے. اخلاقی اور روحانی نجاستیں اگر انفرادی طور پر افراد میں موجود ہوں, اور وہ ہر زمانے کے اندر ہر جگہ پہ انفرادی طور پر لوگوں کے اندر یہ چیزیں رہی ہیں اور تو لیکن مجموعی طور پر سوسائٹی جو وہ سالے سوسائٹی ہے تو اس کے اثرات سے اور اس کے روک سے تو جو اخلاقی انفرادی جو ہے نجاستیں ہوتی ہیں وہ دبی رہتی ہیں اور ان کے نقصانات بھی محدود ہوتے ہیں. لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے, جب اخلاقی برائیاں قوت سے ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں معاشرے کے اندر اور بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی اور اپنے جو ہے وہ گندگیاں اپنے اس کو اعلانیاں اچھالنے لگتے ہیں پھیلانے لگتے ہیں تو اچھے لوگ اپنی انفرادی اچھائیوں پر مطمئن ہو کر پھر بیٹھ جائیں تو پھر مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور پھر وہ فتنہ برپا ہوتا ہے جس میں پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی جو ہے وہ پس جاتا ہے. یہ وہ بات ہے, یہ فرمائیے کہ لا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, کہ وہ جو ہے وہ پھر محض ان لوگوں تک وہ فتنہ محدود نہیں رہے گا جو اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں بلکہ اس کے اندر پھر وہ عام ہو جائے گا. اب پھر اکثر اس سے مراد کیا ہے؟ اکثر اہل علم نے اس فتنہ سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا مراد لیا ہے, کہ اگر لوگ جو ہے برائیوں امر نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ برائیاں پنپتی رہیں گی اور سر اٹھاتی رہیں گی اور پھولتی پھیلتی رہیں گی اور پھر پورا معاشرہ ان کی لپیٹ میں آ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر اسی کی تاکید فرمائی اور ایک پھر اس بات کو ایک کشتی میں سفر کرنے والے افراد کی مثال سمجھایا کہ دیکھو اگر ایک کشتی کے اندر بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہوں اور اوپر عرشے کے اوپر ڈیک کے اوپر رہنے والے لوگ یا جہاز جیسے ہوتا ہے اس کے اوپر رہنے والوں کو پانی کی ضرورت پڑے اور جو ہے وہ پانی لینے نیچے جائیں اور وہ پانی ان کو جو ہے نہ دیں اور نیچے والے لوگ کہیں کہ ہم پانی لینے کے لیے اوپر نہیں جاتے, ہم تو اسی کشتی میں سوراخ کر کے جو ہے وہ نیچے ہی سے پانی جو ہے وہ لے لیں گے, یہیں سے پانی سمندر سے پانی لے لیں گے اپنے استعمال کے لیے, تو کیا ہوگا پھر اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے تو سارے کے سارے اجتماعی طور پر جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سمجھائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اصلاح ہدایت کا کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے بلا رہے ہیں اس میں شخصی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تمہارے لیے زندگی ہے اور اس میں سچے اور مخلصانہ طریقے سے اس میں حصہ لو. ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں اگر برداشت کرتے رہو گے تو پھر وہ فتنہ اٹھے گا جس کی لپیٹ میں آئے بغیر کوئی بھی نہ بچے گا. یہ بات بتائی گئی ہے. مذکرو اور یاد کرو, اذ انتم جب سم تھنگ ان دا پاسٹ, انتم تم قلیل تھے, انتم قلیل تم قلیل تھے, یاد کرو جب تم قلیل, اور قلیل کو دیکھیں انتم پلورل ہے ہی نہیں ہے, بس گرو بھی پلورل ہے لیکن قلیل مفرد لایا گیا سنگولر لایا گیا, اور علماء لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تاکید کرتا ہے پھر قلت پر کہ تم تعداد میں اور اپنی حیثیت میں اور اصلے میں اور مال میں ہر لحاظ سے تم قلت قلیل ہو, تم دوسری اینٹیٹی کے مقابلے میں. مستضعفون فی الارض, اور تم جو ہے مستضعف تھے, تم کمزور تھے زمین میں, تم کمزور سمجھ جاتے تھے زمین میں. یہ ہم پڑھا ہے مستضعف کو پہلے بھی استضعفہ تین دفعہ فا متمرب ہوتی ہے فعل کی. تخافون ڈرتے تھے ان کے یتخطفکم الناس, یتخطف اچک لیے جائیں گے, یہ جو لفظ ہے یہ باب تفاعل ہے, تخطف اچک لیے جانا بڑے سوئفٹلی کسی چیز کو اچک لینا اٹھا لینا جو ہے اچک, اسی لیے جو پرندہ کوئی چیز یا چیل کوئی چیز اٹھاتی ہے اس کو اچک جو لینا جو ہے وہ بڑے سوئفٹلی اور بڑے اسمارٹلی جو ہے بڑے ون ایکشن شارٹ کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ چیز کو اچک لیتی ہے, تو تم اچک لیے جاؤ گے. اچھا اس میں کو قرآن میں دوسری جگہ بھی اولام جرو اللہ حرم آمنا وجتخطف الناس من حولهم, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اس حرم کو ایک پرامن مقام بنایا ہے حالانکہ اس کے ارد گرد لوگ جو اچک لیے جاتے ہیں, تو یہ بھی وہیں پہ کیا جاتا ہے. اس میں یعنی غلبے کا کنایا ہے کہ لوگ تم پہ غلبہ پا لیں گے, آواکم پس تم نے اسے ٹھکانہ دیا, آوا یا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ریسنٹلی ماوا پناہ گاہ, وہ ایدکم اور تم مدد کی اس نے بنصری ہی اپنی تائید سے اپنی نصرت سے, اس نے تائید کی اپنی نصرت سے اپنی مدد کی تمہاری, ورزقکم من الطیبات اور تمہیں رزق دیا طیبات پاکیزہ رزق دیا چیزوں میں سے, لعلکم تشکرون لعلہ تو جو ہے حرف قیامت ہے یہاں پہ یقین کیجیے لعلہ شاید کہ پھر اس کے تو فعل شاید یہ ہو کہ تشکرون تم شکر کرو شاید کہ تم شکر کرو, لیکن لعلہ بڑا لفظ جو ہے اس کے اندر قیامت پوشیدہ ہے لفظ کے اندر. ترجمہ پڑھ دے ساتھی.
یاد کرو وقت جب تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا, تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں, پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے, تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا, شاید کہ تم شکر گزار بنو.
جزاک اللہ. اب دیکھیں میرے عزیز بھائیو یہ بہت واضح ہے مسلمانوں کی ایک اجتماعیت اور ابتدائی جو ہے یہ اجتماعیت ہے, اللہ تعالیٰ کے اس پہ خصوصی انعام کا تذکرہ کیا گیا ہے, یہ خاص طور پر ابتدائی مسلمانوں میں ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے, لیکن اس کی یقیناً تو اس کی تعبیر جو ہے عام ہے, یہ کبھی بھی کسی وقت بھی مسلمانوں کی کسی اجتماعیت اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کی تو افرادی قلت عسکری قوت کی وجہ سے ناتوانی کی حالت میں تھے, دشمن ان پہ غالب تھے پہلے اور مصائب سے وہ دوچار تھے, اور ہر وقت ان کے اوپر فضا خوف کی فضا جو ہے وہ چھائی رہتی تھی. پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس نے تمہیں جو دشمنوں سے نکال لایا, وہ ایک جائے پناہ دی, ایک زمین کا ٹکڑا دیا, اسلام کا نظام کہ آپ اسلام کا نظام حیات جس کے لیے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اب کرو اس کا تجربہ اس زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے, اور اس کا مالک اور اس کا اونر اور اس کا فرمانروا اور اس کے تمہارے تحت کر دیا. اس نے پھر تمہیں سہارا دیا, اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں جو عددی لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے عسکری لحاظ سے مالی لحاظ سے ہر لحاظ سے کوئی مقابلہ نہ تھا تم سے بہت بڑا تھا, اس نے تمہاری مدد فرمائی, پھر تمہارے لیے پاکیزہ معاش اور معیشت کی راہیں اس نے کھولی. ایک ایک لفظ کو دیکھ لیجئے اور جان لیجئے ان کو کس لیے, تاکہ اس رب کے شکر گزار بنو. اور یہ محض کیا, یہ محض شکر کے کلمہ الفاظ زبان سے ادا کر کے شکر کے حق ادا ہو جائے گا؟ یعنی بس شکر کے زبان سے کہہ دیا اور یہ اتنی بڑی نعمتیں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں اس کا ادا ہو جائے گا؟ شکر نہیں, شکر کے مفہوم میں یہ چیز شامل ہے کہ اس خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اس نے یہ جو احسانات تم پر کیے ہیں رسول کے مشن میں اخلاق و جانساری کے ساتھ پھر کام کرو, دل لگاؤ اس کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن سمجھو. محض اعترافی نوعیت کا شکر, الفاظ کی نوعیت کا شکر مطلوب نہیں ہے بلکہ عملی نوعیت کا مطلوب ہے. یہ کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین دیا ہے پھر اس دین کا تجربہ یہاں پہ کرو یہاں پہ. اور اب دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ اس کا اطلاق اور اس کی تعبیر عام ہے, کیا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں دیکھو ذرا غور کریں اس کے اوپر کہ اس آیت کریمہ کا اطلاق اور انطباق مسلمانوں نے پاکستان سے زیادہ کسی اور پر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو بہو ایسے لگتا ہے تصویر ہے, ایسے لگتا ہے اہل پاکستان کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر. تقسیم سے پہلے تم اقلیت میں تھے, وہی جو بات انتم قلیل اور تم جو ہے بڑے جو ہے, تمہیں حقیقی غلبے کا خطرہ تھا. مستضعفون فی الارض تم جو ہے تم ظاہر تم کوئی عسکری قوت نہ تھے, تم ضعیف تھے. تخافون یتخطفکم تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ تمہیں جو ہے تم آؤٹ نمبر ہو جاؤ گے, جیسے جو ہے انگریز چھوڑ کے جا رہا ہے جمہوریت کا نظام, تو جمہوریت میں تم آؤٹ نمبر ہو جاؤ گے, آؤٹ نمبر تھے, اس بات کا حقیقی خطرہ تھا تمہیں. پھر جو ہے فآواکم تمہیں اس نے ایک زمین کا ٹکڑا عطا کیا, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے تمہیں جو ہے وہ نصرت کی، مدد دی، تائید کی، سہارا دیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں وسائل اور رزق دیا. کیا ہو بہو اگزیکٹلی لفظ بلفظ اس کا اطلاق نہیں ہوتا پاکستان، اہل پاکستان کے اوپر؟ میرے عزیز بھائیو، میں جب یہ ایک ہفتہ پہلے میں نے آیات کی تلاوت کی اور یہ مفہوم، تو میں نے تھوڑا سا پھر دیکھا کہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ جو فرمایا ہے اس آیات کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ان ٹرمز آف واٹ ایگزیکٹلی وی پروگرس اللہ تعالیٰ نے کس طریقے مسلمانوں کو. اب دیکھیں کہ جب ایک نوزائیدہ ملک سے پہلے جو ہے جو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے ان سے نجات دے، یہ غالب ہیں، یہ جو دشمن ہیں، اور جو ہے ہم ایک الگ ٹکڑا عطا فرما اور ہم اس میں اس دین کا تجربہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکڑا عطا کر دیا، ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اور پھر دیکھیں کہ کیا وہ اس نے وہ اپنا جو یہ جو احسانات فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، گنوائے ہیں، کیا وہ احسانات ہم پر بھی کیے تھے؟ کیا اس نے ہماری پھر مدد کی تھی؟ کیا اس نے پھر ہمیں رزق دیا تھا؟ یہ ساری کی ساری باتیں پر دیکھیں کہ میں نے پھر تھوڑا سا جو ہے وہ پاکستان کی شماریات کے حوالے سے جو ہے پچھلے شماریات جو ہے جب ملک بنا تو اس کے حوالے سے میں نے پھر دیکھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اجتماعیت کی خصوصی انعت کا تذکرہ کیا ہے، ان کو اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہے، میں گلمس صرف آپ کے سامنے میں جو رکھتا ہوں، ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان جب 1947 میں آزاد ہوا تو ملک کے اندر 921 انڈسٹریل یونٹ تھے، ملک کے اندر پورے انڈیوائڈیڈ انڈیا کے اندر صرف 34، کوئی نسبت نہیں ہے، سینکڑوں کی نسبت ہے، مطلب ہے بہت ہی اس کی نسبت سے جو ہے صرف اتنے انڈسٹریل یونٹ جو ہے آئے، وجہ جو بھی تھی بہرحال، لیکن اب دیکھیں کہ کچھ جو ہے وہ ان کے پاس نہ پیسہ نہ جو ایسٹس تھے ملک کے، ان کی تقسیم کا آپ کو پتا ہے کہ اتنی تقسیم ان کی جو ہے نہیں ہوئی ہے، ایسٹ حوالے نہیں کیے گئے، اور آپ کو پتا ہے اس ایسٹ کا پھر جو بھی قضیہ جو بعد میں چلتا رہا. اکنامک گروتھ اس وقت ملک کی کیا تھی؟ ایک لیس دین 1% اکنامک، ظاہر ہے ایک لٹا پٹا ملک تھا جس کے اوپر ملینز آف جو ہے مہاجرین کی آبادکاری کا جو ہے معاملہ تھا، ریسورسز نہ تھے، گروتھ ریٹ جو ہے لیس دین 1% تھا. 1950 میں یہ بڑھ کر جو ہے وہ 3.1% ہو گیا، 1960 میں یہ 8.5% ہو گیا. دنیا میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ اس وقت جو ہے دنیا کی تمام ایوریج سے زیادہ بڑھ کر انڈسٹریل اور اکنامک گروتھ ریٹ جو تھا، خاص طور پر اکنامک گروتھ ریٹ اوور آل، یہ پاکستان کو اس وقت موجود تھا. کہ میں آپ کو مستند اعداد و شمار جو ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نیا ملک دیا، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ لوگوں نے مجھ سے ملک مانگا تو کوئی ان کو موقع بھی دینا چاہیے، دیے جانا چاہیے نا، کہ اب ملک بنا ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اس کو موقع دیا تو چلیں. یہ 47 سے 12 13 سال کا یہ وقت لے لیں کہ 13 سال میں، تو دیکھیں 13 سال میں اللہ تعالیٰ نے کس انعامات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. پر کیپیٹا انکم 1947 میں $70 تھا، اراؤنڈ رفلی $70 تھا، لیس دین $70 تھا. 1960 میں 13 سال کے بعد، میں 13 سال کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں دیا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں جو ہے وہ نے ایسے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے جیسے ناشکری کرنے کا حق ہوتا ہے. تو 1960 میں 13 سال میں یہ پر کیپیٹا انکم جو ہے $860 ہو گیا. اب میں آپ کو میرے عزیز بہن اور بھائی یہ بھی بتاؤں کہ وٹ ڈز اٹ مین، وہ ملک مقابلے کے اندر جس کو سارے ایسٹ جو ہے وہ انہیرنٹ ہوئی ہے، جو سارے جو ہے اثاثوں کے اوپر قابض تھا، جس کے اندر 900 سے زیادہ جو ہے وہ انڈسٹریل یونٹ جس کے جو قبضے کے اندر آئے، اس کا اس 1960 میں پر کیپیٹا انکم جو $302 تھا. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے. پھر 1948 میں جی ڈی پی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو تھی ہماری صرف $3 بلین کی تھی. 1990 میں آپ دیکھیں، یہ دیکھیں سٹیپ جو پروگرس ہے، $90 بلین کی ہماری جو ہے وہ جی ڈی پی ہو گیا. آپ دیکھیں کہاں $3 بلین اور کہاں 13 سال کے اندر کی گروتھ، دیکھیں یہ سٹیپ جو ہے وہ گروتھ ہے، اپورڈ جو ہے یہ ہو گیا ہے. کرنسی کیا تھی، میں دو تین میں نے جو ہے صرف انڈیکیٹر جو ہے میں کہہ رہا ہوں، کرنسی 1947 میں $1 کے مقابلے میں 3.3 روپیز کی تھی. میں آپ کو یہ بتاؤں 1940 میں یہ جو کنورژن تھی یہ $1 کے مقابلے میں 4 روپیز کا تھا. پاکستان جب الگ طور پہ ملک بنا تو یہ اس وقت 3.3 3 روپیز کا $1 تھا. 1960 کو دیکھ رہے ہیں, 1960 پہ جا کے دیکھیں, $1 2.8 روپے کا تھا. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوا. ہم پہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام, ایک موقع تھا, ایک ٹائم پیریڈ بھی تھا جب اللہ تعالیٰ کی نوازیں تھی. اس وقت یہ ایک برٹش پاؤنڈ سٹرلنگ کے برابر تھا, ایکویلنٹ تھا, پیرڈی تھا پاکستانی روپیز اس وقت. یہ وہ میرے عزیز بھائیو وہ چیز تھی. یا پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے جو وہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے, وہ رزق کو من الطیبات, یہ الگ کہانی ہے پوری. یہ اللہ تعالیٰ پھر اس زمانے میں پھر جو ہے ڈیمز بنے, اور پھر جو ہے لارجسٹ دنیا کا ڈیم جو تربیلا دین, لارجسٹ دین تربیلا ڈیم دنیا کا پھر ہم نے بنایا, اور پھر منگلا بنایا, پھر اریگیشن سسٹم, ون آف دی موسٹ افیکٹو اریگیشن سسٹم اور موسٹ بیسٹ اریگیشن سسٹم کیم انٹو بینگ جو ہے آیا ہے. اس سے کیا ہوا پھر اس کی نسبت ایک گرین ریولوشن آیا. پاکستان پھر جو ہے لیڈنگ پروڈیوسر آف ویٹ, رائس, کاٹن, ڈیٹس, ملک, میز جو ہے اس کے اندر ہو گیا. یہ تمام کے اندر پاکستان دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں جو بیسٹ جو ہے ہائیسٹ پروڈیوسر ان کا ہو گیا. یہ وہ میں صرف جو ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے, لیکن میں نے آپ کو صرف ایک جھلک دکھائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمات تھیں جو اس نے ہمیں کی ہیں. اور میں نے ایک ڈان اخبار تھا غالباً, اس کی میں نے 1963 کی ایک کٹنگ میں نے غالباً میرے آرکائز میں کہیں پہ ہے, مجھے آج نہیں مل سکی ہے. لیکن یہ وہ تھی کہ وہ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے جو ہے ہم نے جرمنی کو $120 بلین کا قرضہ دیا ہم نے. اور کچھ لوگوں پہ, بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس پہ کورا میں بھی جو ہے لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ کیا ہے, اور یہ بالکل صحیح تھا کہ پاکستان نے صرف جو لوٹا پوٹا جرمنی اس کی نہ صرف مدد کی ہے, بلکہ جو ہے پاکستان نے ان کے انفراسٹرکچر میں, ان کی ایجوکیشن, ملٹری, ہر چیز کے اندر ان کو جو ہے پاکستان سپورٹ اس کو کی ہے. تاکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ 1961 کے اندر جو ہمارے ہم یہ جو تھی, میں آپ کو یہ ہم جو تھی قسم کی اللہ تعالیٰ کی نایات تھی ہر شعبے کے اندر. ہم نے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے 60 کی دہائی کے اندر ہی ہم نے ہمارا جو ہے وہ شاندار جو ہے وہ اسپیس پروگرام وہ تھا, اگرچہ بعد میں ہم نے اس کو جو ابینڈن کر دیا, نہیں پورا کیا, لیکن دنیا کے بہت کم ممالک کے اندر جو ہے ہم اس وقت اسپیس کے اندر جو ہے اپنا راکٹ بھیجنے کی کیفیت پہ موجود تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی اس ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے جو تاریخی ڈیولپمنٹ ہماری بی بی سی نے بھی اس کو جو ہائی لائٹ کیا اور اس پہ ایک مضمون چھاپا ہے. تو اور پھر ہماری ایئر لائن اس وقت تیسرے نمبر کی دنیا کی بیسٹ ایئر لائن 1961 کے اندر شمار ہوتی تھی. تو یہ ساری ترقی ہمیں جوتی تھی, اللہ تعالیٰ کی نایات تھی. اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری کی ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ کے جو ہے جو وعدے ہم نے اسے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے جو کیا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے ایک اسکالر اور ایک پنڈت ہونا جو ہے ان کو ضروری ہو. ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے پورے نہیں کیے, اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے یقینی طور پر وعدے وہ پورے کرنے کا جو ہے وہ نہیں ہے, سزاوار نہیں ہے. ہم جو ہے اگر آج بھی ہم بھی لوٹ آئیں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, حق کو جو ہے ہمیں کھڑے ہو جائیں, حق کو سنیں, حق کو قائم کریں, اسے وعدے پورے کریں, تو آج بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ بھی ہمیں پھر ایسی مدد اور نصرت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کو اور سچ کو اور اس دین حق کو جاننے, سمجھنے, اس پہ عمل کرنے, اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مطیع و فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو بھی اس نے وعدے کیے ہیں مدد و آئی تائید کے اور نصرت کے, اللہ تعالیٰ ان کے وعدوں کا ہمیں مستحق بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ. دو جو آیات ہیں ان کا جو ہے وہ ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر, اور اس کی ایک سلائیڈ بھی ہے اس کے ساتھ, وہ بھی اس کے اندر کچھ اور بھی اس میں جو ہے موجود ہیں وہ دوسرے اضافی مواد میں انشاءاللہ مواد شامل ہوگا اگر مجھے موقع ملا تو اگرچہ میں سب ٹریولنگ کر رہا ہوں, لیکن موقع ملا تو میں اس پہ انشاءاللہ تھوڑا سا کام کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیرا.